حالات حاضرہ میں کچھ موضوعات ہیں قابل ذکر، ملکی بھی ہیں اور عالمی بھی. ملکی حالات میں ایک جو چلی آ رہی ہے لہر ملک کے اندر، وہ کماکان جاری ہے ہر شعبے کے اندر، معیشتی بدحالی کے مسلسل گھنٹیاں بجا رہے ہیں کہ اب آنے والا دور معیشت کے لیے زیادہ خراب ہے اور قوم کے لیے، یعنی پہلے سے ہی وارننگ اور گھنٹیاں بج رہی ہیں کہ قوم تیار ہو جائے ذہنی طور پر. بجٹ آئے گا جون میں، اور اس بجٹ میں آپ تیار ہو جائیں کہ جو چیزیں آج آپ کو آسانی سے دستیاب ہیں یہ آپ کو منتیں مان کے ملیں گی اور بہت ریاضتوں کے بعد نصیب ہوں گی. وزیر خزانہ نے بھی اور دوسروں نے بھی اس کے متعلق پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں. چونکہ ابھی تک پاکستانی معیشت کو جس سہارے کی یہ تلاش میں ہے وہ نہیں ملا. پاکستانی معیشت بے بنیاد معیشت ہے جس کی مضبوط پائیدار بنیاد نہیں ہے. معیشت کا اس زمانے میں دار و مدار چند چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. ملکی پیداوار جو سابقہ حکومتوں میں اور مجموعی طور پر جیسے ہمارا ماحول ہے وہ پہلے سے ہی اس سطح پر نہیں ہے کہ ملکی معیشت کی بنیاد بن سکے ملکی پیداوار. نہ زراعت کسی زمانے میں تھی لیکن اب نہیں ہے، اور نہ ہی صنعت، نہ ہی تجارت، اور نہ ہی مالیاتی نظام، ٹیکس کا نظام. پاکستان میں 5% لوگ بھی ٹیکس نہیں دیتے، اور دیں تو وہ کسی ملکی معیشت تک نہیں پہنچتا، وہ ٹیکس لینے والوں کے کارندوں اہلکاروں کی جیب میں چلا جاتا ہے. حکومت اس کو باقاعدہ عوام کی رفاہ کے لیے دوبارہ کام میں نہیں لا سکتی، چونکہ ملک کے اندر جو بدعنوانی ہے، کرپشن ہے، اس میں وہ سب ضائع ہو جاتا ہے. حکومتیں آتی ہیں، بنتی ہیں، دعوے کرتی ہیں، ڈینگے مارتی ہیں، اور مسائل بڑھا کر کہیں زیادہ اسے چھوڑ جاتی ہیں. پاکستان کی معیشت کا سہارا قرض اور امداد ہے، دوسرے ملکوں سے مدد لینا اور دوسرے ملکوں سے قرض لینا، یہ سب سے بڑا سہارا ہے پاکستانی معیشت کا. اور شروع سے 70-72 سال پہلے سے یہی روش اختیار کی گئی کہ ہم نے قرض کے ذریعے سے ملک چلانا ہے اور امداد کے ذریعے سے. امداد یعنی آپ دوسرے ملکوں کے لیے کچھ کریں. کچھ کریں سے مراد یعنی جیسے دوسرے آپ کو خوش ہو کے خوشی میں کچھ دے دیں بلا معاوضہ، جس طرح ایک طبقہ ہے جو لوگوں کا دل خوش کرتا ہے، یہ پانڈ مراسی کہیں گاتے ہیں، کسی کا خوش ہوتا ہے تو وہ ویل نکال کے دے دیتا ہے، وہ ویل کہتے ہیں اس کو، اس ہدیے کو جو کسی کا دل خوش کرنے کے نتیجے میں پھینکا جائے وہ ویل کہلاتا ہے. یہ ویلیں پاکستانی لے رہے ہیں عرصے سے، دل خوش کر دیتے ہیں، کبھی امریکہ کا دل خوش کر دیتے ہیں، کبھی چائنا کا دل خوش کر دیتے ہیں، کبھی عربوں کا دل خوش کر دیتے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی ویل دے جاتے ہیں. یعنی رقص کرنا پڑتا ہے ہمیں، پاکستانی سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو رقص کرنا پڑتا ہے دیگر ممالک اور دیگر حکومتوں کے سازوں پر. وہ ساز بجاتے ہیں، یہ رقص کرتے ہیں، اور وہ اس رقص کے بدلے میں انہیں کوئی ویل دے دیتے ہیں، خصوصاً عرب ملک. یہ ایک معیشت کا سہارا ہے. ظاہر ہے اس کے لیے پھر ہمیں بہت الٹا رقص کرنا پڑتا ہے، غلط رقص کرنا پڑتا ہے، بےہودہ رقص پاکستان کو کرنا پڑتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، شایان شان نہیں ہے. یہ پاکستانی قوم کے بھی، پاکستانی مملکت کے بھی، پاکستان دنیا میں اگر اپنی قدر جانے پاکستانی تو ایک بہت آبرو مند نام ہے پاکستانی قوم اور ملک کا. جو انہیں بنانا ہے، حاصل کرنا ہے، اس تک پہنچنا ہے، اپنا عزت و وقار دنیا میں بنانا ہے، جو تعارف ابھی ہوا ہے وہ نہیں ہے، درست نہیں ہے، بالکل الٹ ہے وہ تعارف پاکستان کا۔ پاکستانی جہاں بھی جائے سب سے پہلا جو تصور لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے گدا ہے یہ۔ کوئی بھی پاکستانی جائے، پاکستانی وزیراعظم جائے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں گدا آیا ہے، پاکستان کا وزیراعظم جائے، وزیر کوئی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں گدا آیا ہے، پاکستان کا کوئی تعلیم یافتہ آدمی جائے کہیں وہ سمجھتے ہیں گدا آیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مثلا جن ممالک میں جن کے اچھی مثلا آنا جانا ہے، تعلقات ہے، رسپیکٹ ہے، جیسے اگر یہ اہل حدیث سلفی یہ سعودی عرب جاتے ہیں تو کیا سعودی عرب پاکستان کے ان وہابیوں کو، پاکستانی وہابیوں کو عزت ابرو کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ ہرگز نہیں دیکھتے ان کو عزت و ابرو کی نگاہ سے۔ بے شک ہم عقیدہ ہیں، ہم مسلک ہیں، لیکن گدا بن کر اگر انسان ہم عقیدہ کے پاس بھی جائے تو کوئی عزت آبرو نہیں ہوتی۔ میں خود اپنا خود بیتی آپ کے بتاتے ہیں کہ مثلا ہمارے مراجع کرام جو قم میں بھی ہیں، نجف میں بھی ہیں، دیگر جگہوں پر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، صحت و سلامتی دے انشاءاللہ۔ یہ سرمایہ ہے ہمارا دین کا، مذہب کا، مکتب کا، لیکن پاکستانیوں کو یہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں علماء ہمارے، بڑے بزرگ علماء؟ مثلا کسی احتراماً کسی بزرگ کے پاس پاکستانی ملنے کے لیے بھی جائے، اگر ان کے دست بوسی کے لیے بھی جائیں تو وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، پاکستانی کو نہیں قبول کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں گدا آیا ہے۔ یہ خود ہمارے ساتھ ہوا، یہ مثلا بعض علماء کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا کہ آپ کی دست بوسی کے لیے آنا چاہتے ہیں، آپ سے دعا لینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں۔ اب پیسے لینے نہیں آئے آپ کے پاس، نہیں ملے، وقت نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ چونکہ وہ گدا سمجھتے ہیں، گدا آ رہے ہیں۔ ہمارے سابقہ وزیر اعظم ٹرمپ نے جب سعودی عرب کا دورہ کیا تو کوئی 18 ممالک کے سربراہان وہاں گئے، ویسے ہی چلے گئے۔ بن بلائے بھاراتی عموماً بے عزت ہوتے ہیں، یہ وہاں گئے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ملک کا سربراہ ہے، اس کو موقع دو، عزت کرو، رسپیکٹ کرو اس کو، کم از کم اس کو تقریر کا موقع دو اس اجتماع میں، اس کو ملاقات کرو، میڈیا کے سامنے لو، یا جب مشترکہ نشست ہوتی ہے تو اس کو سامنے بٹھو، ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، اگلی سیٹ پہ بٹھو۔ ہمارے وزیر اعظم کو انہوں نے ایسی جگہ بٹھایا جہاں کیمرے ڈھونڈتے رہے اور وہ نظر نہیں آیا، پیچھے کہیں تیسرے چوتھے درجے کے مہمانوں میں اس کو بٹھایا ہوا تھا۔ ذرا گدا جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ ہر سطح پر ہے۔ آپ میری بات پہ یقین نہ کریں، تجربہ کریں خود، یا جو لوگ گئے ہیں باہر انہیں پوچھ لیں کہ دوسری دنیا ہمیں کس نگاہ سے دیکھتی ہے، گدا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ گداگری عیب ہے، اس دبے کو پاکستانی دھوئیں، گداگری ختم کریں، تقدی ختم کریں، امداد پر مانگ کر ملک چلانا، معیشت قائم کرنا، یہ معیوب ترین معیشت ہے دنیا کی، ناپسندیدہ ترین معیشت ہے۔ اور دوسرا قرض ہے، قرض لیں آپ، جو امداد نہیں دیتا قرض دے دیں، عالمی اداروں سے قرض لیں، اور عالمی ادارے وہ بھی وہ جو بہت ہی صفاق قسم کے عالمی ادارے ہیں۔ ابھی ایک معزز مہمان پاکستان آئے تھے، ہو کے چلے گئے ہیں، پاکستانی زیادہ کرکٹ میں مشغول رہے ہیں، مہمان کا خیال نہیں رکھا، مہاتیر محمد ملائیشیا کے شاید دنیا کے ایجڈ ترین سربراہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، 90 سال کے اوپر ہی ہیں عمر ان کی، 20 سال پہلے حکومت کر کے ریٹائرڈ ہو کے گھر جا بیٹھے تھے، پھر دوبارہ شوق چڑھا ان کو اور پھر اقتدار میں آ گئے، وہ بھی ان کے اندرونی معاملات ہیں، ان کے ملک کے اندر بھی آپس میں اقتدار کی رسا کشی ہے۔ انور ابراہیم ملیشیا کا ایک بہت ہی محبوب لیڈر ہے، مہاتیر محمد کا رقیب ہے، اور مہاتیر محمد نے بڑے چالاکی سے اس کو سیاست کی دنیا سے آؤٹ کیا ہے، وہ جیل میں رہا ہے، اس پر عجیب و غریب الزام لگائے ہیں، وہ جیل سے بھی اس نے الیکشن لڑ کے جیت لیا جیل سے، اور ابھی بھی شاید آزاد نہیں ہوا، لیکن اگلا وزیراعظم وہی بننا ہے۔ ان دونوں کے درمیان تقسیم ہوئی ہے اقتدار کی، کہ مہاتیر محمد کا ابھی ختم ہونے والا ہے ٹینیور، نصف حکومت اس نے کرنی ہے، نصف عرصہ، اور نصف اس نے کرنی ہے۔ باہر کے ان کے اپنے اندر کے معاملات ہیں، لیکن مہاتیر محمد نے ملیشیا کی معیشت کو سہارا دیا، سنبھالا دیا اور مضبوط بنائی۔ آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، ملیشیا ایک معمولی ملک تھا، لیکن اس نے ایک اقتصادی قوت بنا دی اس کو۔ ابھی پاکستان نے اس کو دعوت دی، آئی یہاں پر ایک دو دن رہ کے چلے گئے ہیں، انہوں نے اپنے تجربات بتائے، ان تجربات میں انہوں نے خصوصیت کے ساتھ جو وصیتیں کی ہیں، ایک تو پاکستانی افواج کی واپس جا کے بہت تعریف کی ہے، اپنے ملک میں پہنچ کے، ظاہر کسی بیانیے میں جو خبروں میں آیا ہے، پاکستانی فوج کی اور پاکستانی دفاع کی بہت تعریف کی ہے کہ پاکستانی فورسز بہت مضبوط ہیں اور قوی ہیں اور ناقابل تسخیر ہیں، اور دوسرا انہوں نے پاکستانی حکومت کو یہیں پر ملک کے اندر ہی انتباہ کیا ہے کہ یہ قرض کی لعنت سے نکلو، اور خصوصاً عالمی اداروں سے قرض نہ لو، نام لے کے انہوں نے کہا آئی ایم ایف سے نہ لو قرض، یہ تباہ کن ادارہ ہے، یہ جس کو قرض دیتا ہے نابود کر دیتا ہے، اور ان سے نہ لو، اور پاکستان کی معیشت کا سہارا یہی ہے۔ ابھی بھی جو تھوڑی بہت امید لگی ہوئی ہے کہ یہ ادارہ ہمیں دے گا پیسے تو پاکستان میں کچھ ماحول بنے گا، سنبھلے گا، جون تک انہوں نے دینا ہے اور انہوں نے نہیں مانا ابھی تک۔ شرائط ایسی آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے رکھی ہیں کہ جو پاکستان کے مکمل طور پر عوامی زندگی کو مفلوج کر دیں گی۔ انہوں نے پہلے سے کہا ہوا ہے گیس مہنگی کرو، بجلی مہنگی کرو، کرائے مہنگے کرو، مکانات مہنگے کرو، عوام کو جو کچھ ملتا ہے سب مہنگا کرو، اور نہ کہ 1 روپے 2 روپے مہنگا کرو، کئی گنا زیادہ مہنگا کرو، پھر ہم آپ کو قرضہ دیں گے۔ کیوں مہنگائی کرواتے ہیں؟ چونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مہنگا کرو ساری چیزیں، ہم جو قرضہ دیں گے اس کی قسطیں آپ نے دینی ہیں، وہ قسطیں کہاں سے لاؤ گے آپ؟ ان قسطوں کی پہلے سے ضمانت دو، اتنی مہنگائی کرو ملک کے اندر کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ ماہانہ جو قسط ہمیں دینی ہے وہ آپ دیتے رہو گے، سالانہ قسط ہماری دیتے رہو گے۔ اگر جب تک وہ یقینی نہیں بناتے آپ کو قرضہ نہیں ملے گا، ایک یہ ہے۔ دوسرا، انہوں نے کچھ اور شرائط ان کے لیے رکھی ہیں۔ ایف اے ٹی ایف ایک مالیاتی نظارتی نظام ہے دنیا کا، عالمی اداروں نے ہی بنایا ہوا ہے، ایک قسم کی بتاخوری ہے، ایک قسم کے جگہ پن کہہ لیں دنیا کے اوپر، جگہ پنجابی اصطلاح ہے، جگہ یعنی بدماش جو لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے، پیسے لیتا ہے۔ کیوں لیتا ہے؟ چونکہ یہ بدماش ہے، لوگوں کے لیے کرتا کچھ نہیں ہے۔ یہ اصطلاح شروع بھی لاہور سے ہوئی تھی، لاہور میں ہی ایک جگہ پیدا ہوا اور اس نے ٹیکس لگا دیا تاجروں پر، دکانداروں کے اوپر، کہ جس نے یہاں دکان چلانی ہے وہ جگہ کو اتنا ٹیکس دے گا، اور وہ لیتا رہا، پھر پولیس بڑی مشکلوں سے اس جگہ کو انہوں نے ختم کیا، وہیں سے وہ جگہ ٹیکس مشروع ہوا۔ یعنی بدماش طاقت اور بندوق کے زور پر عام لوگوں سے جو پیسہ لے لے بغیر کسی سروس خدمت کے، اس کو جگہ ٹیکس کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا جگہ نظام ہے ایف اے ٹی ایف۔ کہ آپ کے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے. پاکستان کو آئی ایم ایف نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ کے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے, دہشت گرد گروپ ہے, دہشت گرد ٹیمیں ہیں, اور یہ دہشت گرد آپ کے مالیاتی نظام سے استفادہ کر رہے ہیں, بینکوں سے استفادہ کر رہے ہیں, اور کرنسی کا کاروبار ہو رہا ہے, اور ان کے سارے راستے بند کرو دہشت گردوں کے. دہشت گردوں کی لسٹ بھی دی ہوئی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں, اور جن کو انہوں نے دہشت گرد کہا ہے وہ پاکستانیوں کے نزدیک دہشت گرد نہیں ہیں, وہ محب وطن ہیں, وہ وطن کے حامی ہیں, وہ وطن کے جانصار ہیں, اور وہ ان سب پر پابندیاں لگا رہے ہیں. ابھی جو آپ سنتے رہتے ہیں آئے دن بیان آتا جا آ رہا ہے کہ کل عدم تنظیموں پر پابندی لگائیں, یہ وہ کل عدم تنظیمیں نہیں ہیں جو پہلے کل عدم کہلاتی تھیں. پہلے کل عدم تنظیمیں جو ملک کے اندر دہشت گردی پھیلا رہی تھیں, اب وہ کل عدم تنظیمیں ہیں جو پاکستان سے باہر افغان محاذ میں یا کشمیر محاذ میں کرتے رہے ہیں, آپریشن کرتے رہے ہیں یا وہاں ملوث رہے ہیں, اب وہ کل عدم تنظیمیں ہیں. یعنی ابھی بھارت نے لسٹ دی ہے, امریکہ نے لسٹ دی ہے کہ یہ کل عدم تنظیمیں ہیں, ان کے مالی سپورٹ بند کی جائے آپ, اور اس طرح کے اقدامات ان سے کروا کے پھر یہ ان کو قرض دیں گے. قرض کے اوپر قائم معیشت گدائی سے بھی بدتر ہے, چونکہ گدائی میں عزت آبرو چلی جاتی ہے, ذلت ہوتی ہے, لیکن بعد میں کوئی آ کے گلا نہیں پکڑتا. جس طرح بہت سارے لوگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں, ذلت کی معیشت ہے ان کی, مانگ کے کھاتے ہیں. یہ جھگیوں والے جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں, جھگی بستی بنی ہوتی ہے پاکستان کے ہر محلے کے کچھ کلومیٹر کے بعد پھر جھگی کالونی ہوتی ہے وہاں. وہ بھی اکثر ان میں سے یہی کام کرتے ہیں, مانگنے کا کام کرتے ہیں, در در جاتے ہیں, کہیں سے کپڑا مانگ رہے ہیں, کہیں سے غلہ مانگ رہے ہیں, کہیں سے پیسہ مانگ رہے ہیں, اور ہیں بہت امیر لوگ. کچھ عرصہ قبل, میں نے پہلے بھی چند دفعہ ذکر کیا ہے, کچھ عرصہ قبل یہاں مومنین نے میں سے کسی ایک نے اچھے کسی پاکستان کے یہ شلور شہر کے مہنگے علاقے میں پلاٹ لیا, جہاں کروڑوں روپے کے پلاٹ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب وہ ڈیلر کے پاس سائن کرنے کے لیے آیا بندہ, تو وہ گدا تھا, وہ جس کا پلاٹ تھا مالک, سائن کرنے کے لیے گدا اسی حالت میں, گدائی کی حالت میں چوک سے اٹھ کے پل سے اٹھ کے آیا تھا, اور کئی کروڑ روپے کا اس نے سائن کیا اور کہا کہ اور بھی اس کے پلاٹ ہیں اس طرح کے. فقیر نہیں ہوتے, گدا ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہیں گدا, ذلت قبول کر لیتے ہیں, ذلت سے مسئلہ اپنا سمجھوتا کر لو, ذلت کے ساتھ پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی. قرض اس سے بھی بدتر ہے, گدائی سے بھی بدتر ہے, چونکہ قرض سب کچھ نابود کر دے گا, خصوصاً سودی قرض. یعنی آپ نے پیسہ لیا, اس پیسے پہ دگنا تگنا اور پیسہ چڑھے گا جو آپ نے لوٹانا ہے. مثلاً آپ نے 100 روپیہ لیا ہے, لوٹانا 500 روپیہ ہے آپ کو, یہ سودی قرض ہے. سودی قرض میں سب کچھ نابود ہو جائے گا, صرف ذلت نہیں ہے, ویرانی ہے, تباہی ہے. مہاتیر محمد نے ایک کام یہ کیا, مہاتیر محمد اگر دوبارہ اقتدار میں نہ آتے, سیاست کی دنیا کے ہیرو تھے وہ, بہت احترام تھا ان کا لوگوں کی نگاہوں میں. دو تین افراد ہیں دنیا میں جن کا بہت نام, بڑا نام بنایا انہوں نے اپنا, ان میں سے ایک مہاتیر تھا, لیکن دوبارہ اقتدار میں آ کر پھر اپنی ساکھ کو نقصان پہنچایا بڑھاپے میں. ایک نیلسن منڈیلا, اقتدار کے اوج پہ جب پہنچا تو اقتدار سے علیحدہ ہو گیا, جب بہت مقتدر تھا. پہلے اپنی قوم آزاد کرائی, وطن آزاد کرایا, غلامی کا نظام ختم کروایا, قوم پرستی ختم کروائی, پھر ملک کا سربراہ بنا, اور سربراہ بن کر جب طاقت کے عروج پہ پہنچا تو علیحدہ ہو گیا, اقتدار دوسروں کو سونپ دیا کہ آپ چلو ملک. وہ یہ بڑے لوگ یہ کام کرتے ہیں, حقیر پست لوگ یہ نہیں کرتے کام. منڈیلا واقعاً بڑا انسان تھا. ایک شخص جو اس سے بھی زیادہ, یعنی آپ کہیں کہ اقتدار کے آسمان پہ جو شخص تھا منڈیلا, اقتدار کی چوٹی پہ کہہ سکتے ہیں, پہاڑ کی چوٹی، اقتدار کی پہاڑ کی چوٹی پہ تھا، وہاں سے علیحدہ ہو گیا. لیکن ایک شخص اور ہے ابھی بھی زندہ ہے، اور وہ اقتدار کے آسمان پہ تھا اور وہیں سے علیحدہ ہو گیا کہ مجھے نہیں چاہیے. وہ ہے پاپ بینیڈکٹ، موجودہ پاپ فرانسس ہے، اس سے پہلا پاپ عیسائیوں کا بینیڈکٹ، جو ابھی ویٹیکن میں گوشہ نشین ہے، عبادت کر رہا ہے اپنی. ظاہر ہے یہ پورے عالم مسیحیت کا رہنما تھا، شرق و غرب کا، اربوں لوگ، کروڑوں لوگ جس کے عقیدت مند ہیں، جس کے اشارے پہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور مقدس ترین ہستی، یہ بہت عروج پہ جب پہنچا تو اس نے کہا کہ میں اب اس منصب کے لیے میں زیادہ مسن ہو گیا ہوں، عمر میری بڑھ گئی ہے، اب میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور میں مطالعات کرنا چاہتا ہوں. وہ اقتدار، پاپ کا اقتدار حکمرانوں سے بڑا ہے. جس طرح تشیع کے اندر مرجع تقلید ہے، اگر ایک مرجع تقلید ہو، ابھی تو بٹے ہوئے ہیں نا، بہت سارے مراجع ہیں شیعہ قوم. ویسے تقلید پاکستان میں تو ویسے ہی بہت کم کرتے ہیں، 2% تقلید کرتے ہیں، وہ 2% بھی کئی شخصیتوں میں بٹے ہوتے ہیں، کوئی کس کی کر رہا ہے، کوئی کس کی کر رہا ہے. مسیحیت میں ایسے نہیں ہے کہ کئی مراجع ہوں، ایک مرجع تقلید ہے کیتھولک مسیحیت کا، اور ساری دنیا مسیحیت اس ایک کی پیروکار ہے. ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں جب یہ کہیں سفر کرتے ہیں تو کروڑوں لوگ، ملینز لوگ آتے ہیں ان کی زیارت کے لیے، دیکھنے کے لیے. ایک بہت بڑا اقتدار ہے، بڑی حیثیت ہے ان لوگوں کی. بینیڈکٹ کا یہ کردار، یہ اقتدار تھا، اور اسی اوج میں علیحدہ ہو گیا اقتدار سے، اور اب گوشہ نشین کا مطالعہ کرتا ہے، اپنی لائبریری میں عبادت کرتا ہے اور مطالعہ کرتا ہے. بڑے لوگ یہ کام کرتے ہیں، ورنہ آپ کسی کو الماری بھی کسی کے سپرد کر دیں تو مر جائے گا، لیکن وہ اقتدار نہیں چھوڑتا. یہ بڑا لوگ کرتے ہیں. اور تیسرا یہ تھا مہاتیر محمد، جس نے ایک ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچا کر اوج پہ پہنچایا، ترقی یافتہ معیشت میں ملیشیا کو تقسیم پہنچایا، اس کو ملیشیا کی معیشت کو، اور پھر جب اوج پہ پہنچا اقتدار کے تو علیحدہ ہو گیا، ملک مضبوط کر کے علیحدہ ہو گیا، اقتصادی طاقت بنا کر علیحدہ ہو گیا، لیکن علیحدہ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکا، پھر واپس پھر آ گیا دوبارہ اقتدار میں، اور اس وجہ سے اب اس لیول کا نہیں رہا، اب اس کا مقام نہیں ہے، وہ اس درجے میں، زمرے میں، کیٹیگری میں نہیں ہے. لیکن بہر کیف ایک تجربہ کار اور ایک کامیاب وزیراعظم ہے، جس نے اپنے ملک کو سنوارا ہے، اپنی معیشت کو سہارا دیا. انہوں نے بھی بلایا اس کو، اور انہیں بڑے اچھی پتے کی باتیں بتا کے گیا ہے مہاتیر محمد. تھوڑا بہت تعصب بھی ہے اس میں، ایک کمزوری اور مہاتیر محمد کی یہ ہے، برخلاف ان دوسروں دو کے. مثلا منڈیلا میں کوئی تعصب نہیں تھا، مظلوم تھے، کالا تھا، کالے رنگ والا تھا، اور گوروں نے ڈٹ کے ظلم کیا ہوا تھا، خود منڈیلا پر بھی اور اس کی قوم پر بھی، کالے رنگ کے لوگوں پر بھی. لیکن جب آزاد ہوا تو اس نے گوروں کو پوری عزت دی، ذرا برابر ان کی حیثیت میں کمی نہیں آنے دی، اور سیاہ فاموں کو اجازت نہیں دی کہ وہ گوروں پر حملے کریں اور ان کی حد تاکی کریں. یہ بڑے لوگ کرتے ہیں یہ کام. اس کے اندر ہے تعصب ہے. مثلا مہاتیر محمد نے اپنے ملک میں ملیشیا میں ابھی بھی تشیع پر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ ہر چیز کی تبلیغ کر سکتے ہیں، ملیشیا میں کسی بھی مسلک کی تبلیغ آزاد ہے، تشیع پر پابندی نہیں کر سکتے. ابھی پچھلے محرم کے اندر یا اس سے پچھلے محرم کے اندر کچھ پاکستانی تھے، کسی جگہ چھپ کے ملیشیا کے اندر مجلس کر رہے تھے، ان سب کو جا کے مولانا سمیت اٹھا کے، ذاکر سمیت اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، ابھی تک شاید جیل میں ہیں. ہے متعصب ہے اس حوالے سے، لیکن اپنی معیشت ملک کی خوب بنائی اس نے، ملیشیا کے لیے بہت وفادار نکلا، پاکستان کو بڑی پتے کی باتیں بتا کے گیا. اور ان میں سے سر فہرست یہ بات تھی کہ یہ عالمی اداروں کے قرض کی لعنت سے بچو، آپ اس کی طرف مت آؤ. لیکن ظاہر ہے یہ ان کی مجبوری ہے، اور اس معیشت کے ناپائیدار نظام میں جہاں کوئی سہارا اور کچھ بھی نہیں ہے، آئی ایم ایف نے کوئی قرض نہیں دیا، کوئی معاہدہ نہیں کیا، اس کی نیت میں ہے کہ مہنگائی ہو، اس نیت آئی ایم ایف کی وجہ سے مہنگائی بڑھا رہے ہیں تاکہ وہ اس کا دل نرم ہو اور وہ ہمیں پیسے دے دیں بعد میں، اور پھر اس قرضے والی اور امداد والی معیشت سے کیا ملک بنے گا، کیا ترقی کرے گا؟ یہ وعدے جو دیے ہوئے ہیں کدھر جائیں گے وہ وعدے؟ اس حکومت نے بہت زیادہ وعدے دیے ہیں، 70 سالوں میں کسی حکومت نے مل کے اتنے وعدے نہیں دیے تھے جتنے اس حکومت نے دیے ہیں، اور بقول حافظ کے کہ 1000 وعدۂ خوباں یکی وفا نہ شود، خوب لوگوں کی ایک علامت یہ ہے کہ 1000 وعدے کرتے ہیں ایک بھی پورا نہیں کرتے، 1000 وعدے خوباں یکی وفا نہ شود۔ یہ صورتحال ملک کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاست ہے حکومت اور اقتدار کے اندر، کسی حد تک حکومت کامیاب ہوئی ہے سیاسی جماعتوں کو سڑکوں پہ نکالنے میں، اور پیپلز پارٹی کے جوان قائد وہ ٹرین مارچ انہوں نے کیا ہے، آج شاید آخری دن ہے یا کل آخری دن تھا، انہوں نے سندھ میں کراچی سے لاڑکانہ تک زہرن ٹرین مارچ کیا ہے، پھر اگلے کی دھمکی دی ہوئی ہے، اور ایک سیاستدان مولانا صاحب نے اسلام آباد سیل کرنے کی دھمکی دی ہوئی ہے۔ لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ حکومت کامیابی کی طرف جا رہی ہے، چونکہ ہر قدم حکومت نے اٹھایا ہے مشتعل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو، سیاسی ورکرز کو، اپوزیشن کو، قوم کو، اور ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے، اب آہستہ آہستہ احتجاج اور دھرنے پر اتر آئے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا ان کی حکمت عملی ہے یہ معلوم نہیں ہے، یہ بتائی نہیں انہوں نے۔ پاکستان میں ایک اور عجیب عمل جو حالت وقوع میں ہے اس وقت، وہ یہ کہ سندھ بھر میں، پورے سندھ میں، یہ ابھی مارچ کا مہینہ امتحانوں کے دن ہیں، میٹرک لیول کے امتحان ہو رہے ہیں پورے ملک کے اندر، اور اسی وقت ہی تمام سندھ صوبہ سندھ کے ٹیچرز نے ہڑتال کر دی ہے، پڑھانا چھوڑ دیا ہے، اور عجیب امتحانوں کے وقت اسکولوں کے ٹیچرز نے ہڑتال کر دی ہے پورے صوبے میں۔ لاہور میں 2 دن سے ظاہراً پروفیسرز اور لیکچررز کا دھرنا ہے مال روڈ کے اوپر، کہ کسی دن ڈاکٹر کا دھرنا ہوتا ہے، کسی دن نرسوں کا دھرنا ہوتا ہے، کسی دن پروفیسرز کا دھرنا ہوتا ہے، کسی دن لیکچررز کا دھرنا ہوتا ہے، ہر طبقہ دھرنے کے ذریعے سے اپنے مطالبات منظور کروا رہا ہے۔ خوب ظاہر ہے یہ تعلیم کے شعبہ ہے، اور تعلیم کے شعبے کی یہ صورتحال ہے کہ جس میں ظاہر ہے کوئی ان کے اوپر ہیں دباؤ، مطالبات ہیں ان کے جو نہیں پورے ہوتے، جس وجہ سے وہ پورا تعلیمی عمل مفلوج کر دیتے ہیں۔ حکومت پروفیسرز کو، لیکچررز کو، ٹیچرز کو دباؤ میں لاتی ہے، اور ٹیچرز کے لیے اور حکومت کے خلاف تو کچھ کر نہیں سکتے، وہ لے دے کے عوام سے انتقام لے لیتے ہیں، تعلیم معطل کر دیتے ہیں، علاج چھوڑ دیتے ہیں، پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ عوام بھوکتے ہیں۔ یہ کہ اصل مجرم پیچھے عوام کو سمجھا جاتا ہے، ہر دھرنا آخر نقصان اس کا عوام کو ملتا ہے۔ پاکستان میں ایک اور جو افسوسناک کام ہے وہ بائیں کہ امن کی صورتحال بہتر ہوئی ہے پاکستان میں، لیکن پھر بھی ناامنی کے واقعات جاری ہیں، اور ٹارگٹ کلنگ مختلف شہروں کے اندر اس میں تیزی آ رہی ہے، اور کئی شہروں کے اندر شیعہ مومنین کے اوپر حملات ہوئے ہیں، بعض جگہوں پر ناکام ہوئے ہیں، بعض جگہوں پر مومنین شہید ہوئے ہیں، جیسے کوئٹہ میں اور بعض دیگر اضلاع میں یہ کام ہوا ہے۔ از جملہ کراچی میں معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب، بڑا نام ہے ان کا پاکستان کے اندر مختلف حوالوں سے، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس میں بچ گئے ہیں، وہ ان کی گاڑی پر بچ گئے ہیں، محفوظ رہے ہیں وہ، اور ظاہر ہے یہ ایک علامت ہے کراچی کے لیے بھی اور پاکستان بھر کے لیے کہ اس سطح کی شخصیات کا جب ان پر حملے ہوں گے یا ان کی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوں گی تو اس سے جو آگ بھڑکے گی وہ قابو سے باہر ہوگی۔ وہ دیوبندی سلسلے کے سربراہ ہیں، روز وہ ایک بڑا نام ہے ہر حوالے سے، بینکنگ میں ان کا ایک بڑا نام ہے اور تعلیمی مدارس میں ان کا بڑا نام ہے اور ہر حوالے سے حکومتی سطح پر ان کے پیروکار زیادہ ہیں، ان کے مدارس ہیں کافی۔ باہر کیف اس طرح کی شخصیات کو حکومت بھی حساس ہو، چونکہ نہایتاً حکومت کو بھی بھگتنا پڑے گا، صرف عوام نہیں ہے۔ ایسے موقع پر جب پاکستان کے اطراف میں سرحدوں پر غیر معمولی ہلچل ہے، ملک کے اندر اس طرح کی حرکات اسی منصوبہ بندی کا ایک حصہ ہیں، اور اگر مفتی عثمانی صاحب بچ گئے ہیں کہ خدا انشاءاللہ تمام علماء کی حفاظت فرمائے اور تمام شخصیات کسی بھی مذہب مسلک کے ہوں اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے انشاءاللہ، لیکن اگر ان پر ناکام ہو گیا ہے حملہ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قاتلین یا حملہ ور ناکام ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اگر منصوبہ بنا لیا ہے کہ اس موقع پر پاکستان کے اندر یہ افراتفری یا یہ فتنہ کھڑا کرنا ہے، بڑی شخصیات کو ہدف قرار دے کر ملک کے اندر بلوے کروانے ہیں اگر، اور یہ حملہ ناکام ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید ابھی کریں گے کاروائیاں، اور اس میں شخصیات کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس موضوع کی طرف متوجہ رہیں، ان کے اپنے ہمکاران بھی چاہے اپنے اپنے شخصیات کا خیال رکھیں، دفاع کریں ان کا۔ چونکہ جب پلاننگ آ جاتی ہے اور خصوصاً اس پلاننگ میں باہر کا بھی عنصر شامل ہوتا ہے، تو ایک حملہ ناکامی کے بعد وہ گھر نہیں جا بیٹھتے، ایک شہر میں ناکام ہوا اسی شہر میں دوسرا کروا سکتے ہیں دوسری شخصیت پر، یا کسی دوسرے شہر میں یہ عمل تکرار ہو سکتا ہے۔ اس ٹارگٹ سے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ جو انتخاب کیا ہے مفتی صاحب کا، اس سطح کا کام انہوں نے لینا ہے اگر، تو ظاہر ہے ملک میں اس سطح کے چند ہی افراد ہیں، گنے چنے ہیں، ان کی حفاظت کی جائے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں صورتحال امن کے لحاظ سے کافی پریشان کن ہے، باقی ملک میں کسی حد تک امن ہے، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں ابھی تک مومنین خطرے میں ہیں، اور نئے نئے گروہ نکل کر پمفلیٹ بھی پھینکتے ہیں، اور مشترکہ طور پر شیعہ مومنین اور پولیس دونوں کی کلنگ میں مصروف ہیں۔ یہ کہ وہاں پر معلوم نہیں ہم حکومت ہماری کیوں خیبر پی کے والے اقدام فیصلہ کن اقدام وہاں نہیں کر رہے، اس کی بھی وجوہات نہیں بیان کی انہوں نے۔ ایران کے اندر سیلاب آیا ہے اس موسم میں جو گزرا ہے، بہار کا اور سردیوں کا موسم، اس میں الحمدللہ پورے خطے کے اندر بارشیں ہوئی ہیں، زیادہ ہوئی ہیں، اور ایران وہیں کی خشک سرزمین ہے، زیادہ بارانی نہیں ہے، پاکستان بارانی سرزمین ہے لیکن وہاں نہیں ہوتی، لیکن اس سال وہاں زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، توقع سے زیادہ، معمول سے بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، اتنا کہ تقریباً 2/3 ایران سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور بہت بھاری جانی نقصان ہوا ہے شیراز میں اور مختلف شہروں میں، قم میں وہاں کے جو انتظامیہ ہیں انہوں نے بڑی مہارت سے سیلاب سے قم کو بچایا ہے، وہاں پر بھی قم میں بھی زد میں تھا، اور کئی شہر اور تہران تک، خصوصاً خوزستان کا علاقہ، جنوب کا علاقہ جہاں بارشیں مسلسل جاری ہیں، دریاؤں میں طغیانی ہیں اور قابو سے باہر ہے سیلابی صورتحال ایران کے اندر۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس مشکل میں اور مصیبت میں خداوند تعالیٰ ان تمام مصیبت زدگان، سیلاب زدگان کو خدا انشاءاللہ نجات دے اور انہیں اس مصیبت سے رہائی عطا فرمائے انشاءاللہ. مشرق وسطی میں حالات زیادہ تشویشناک ہیں، جن میں ٹرمپ نے، اس منحوس انسان نے ایک اور اپنی نحوست ظاہر یہ کی ہے کہ جولان سوریہ کا علاقہ ہے، سرحدی علاقہ ہے، پہاڑی ہے، جولان گولان بھی کہتے ہیں، جولان ہے، ان پہاڑیوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا تھا. پہلے جب اسرائیل نے جنگیں لڑی 1968 کی اور اس سے پہلے کی، تو اس میں اس نے مسلسل عرب سرزمینوں پہ مزید قبضہ کرتا رہا. عرب حملہ کرتے تھے، 6-7 ممالک مل کر اسرائیل کے اوپر، کہ اسرائیل سے فلسطین چھڑائیں. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کبھی مصر پہ قبضہ کر لیتا، کبھی اردن پہ قبضہ کر لیتا. ہر جنگ کے نتیجے میں عربوں نے کل 6 جنگیں لڑی ہیں اسرائیل میں، اور ہر 6 جنگوں میں شکست کھائی ہے ذلیلانہ طور پر. اور سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ مزید ممالک اپنے ممالک آزاد سرزمین اسرائیل کو دے بیٹھے، جیسے مصر کا صحرا سینا اسرائیل نے قبضے میں کر لیا، جو بعد میں معاہدے کے تحت واپس کیا. اردن ابھی تک آدھا اردن اسرائیل کے قبضے میں ہے، فلسطین پورا اسرائیل کے قبضے میں ہے. اور اسی طرح سوریہ اور لبنان کا علاقہ تھا، لبنان میں حزب اللہ نے وہ علاقہ سارا آزاد کرا لیا ہے، صرف ایک چھوٹا سا گاؤں ابھی باقی ہے اسرائیل کے قبضے میں، اور وہ بھی آزاد کروایا جا سکتا ہے لیکن کسی حکمت کے تحت اسے شاید انہوں نے رکھا ہوا ہے تاکہ جواز رہے اسرائیل کے مقابلے کے لیے. ایک چھوٹا سا گاؤں ہے لبنان کا جو اسرائیل کے قبضے میں ہے، باقی علاقہ سارا انہوں نے آزاد کرا لیا ہے حزب اللہ نے. اور ابھی اردن اور سوریہ کی سرزمین ہے جو اسرائیل کے قبضے میں ہے. سوریہ کی جو علاقہ ہے وہ بہت ہی سوکل جیشی اہمیت رکھتا ہے، اسٹریٹجک علاقہ ہے، پہاڑی بلندیاں ہیں، پہاڑیاں ہیں، اور ان پہاڑیوں کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کر کے اپنے مورچے بنائے ہوئے ہیں، دفاعی لائن بنائی ہوئی ہے، اور وہاں سے وہ دمشق کے اوپر بالکل حاوی ہے. دمشق شہر جولان سے زد میں ہے، جولان پہاڑیوں سے. اقوام متحدہ نے باقاعدہ طور پر اپنے بیانیے میں، سلامتی کونسل کے بیانیے میں، اسرائیل کو غاصب قرار دیا تھا اور اسے قبضہ چھوڑنے کے لیے کہہ رکھا ہے تمام ممالک کے اتفاق سے. امریکہ بھی اس میں شامل تھا اس بیانیے میں، لیکن ابھی امریکی صدر ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر جولان کو اسرائیل کا حصہ مان لیا ہے، باقاعدہ قبضہ تسلیم کر کے یہ سرزمین اسرائیل قرار دیا ہے اس نے. پہلے بیت المقدس کو اسرائیل کا پایتخت دارالخلافہ مانا، اور ابھی جولان کو سوریہ کا حصہ قرار دیا. یہ بہت ہی تحقیر آمیز اقدام ہے ٹرمپ کا تمام مسلمانوں کے لیے، اور خصوصاً عربوں کے لیے. اس سے زیادہ حقارت نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ اسرائیل، جس کو اقوام متحدہ اور تمام عالم نے غاصب جارح قرار دے کر اور جولان کو سوریہ کا حصہ مانا ہوا ہے، اس نے اسے اسرائیل کا حصہ سب کے سامنے دستخط کر کے، معاہدہ کر کے، اور کہا کہ امریکہ کے نزدیک یہ اسرائیل ہے، یہ سوریہ کا علاقہ نہیں ہے. یہ تحقیر کی اس نے. اصل میں یہ کام اس نے جو کیا ہے جولان، یہ خفت مٹائی ہے، اپنی ذلت، تحقیر جو ٹرمپ کی ہوئی ہے اور امریکہ کی ہوئی ہے اور تمام مغرب کی ہوئی ہے اور عربوں کی تحقیر ہوئی ہے، اس حقارت کے احساس کو مٹانے کے لیے، خفت مٹانے کے لیے یہ اقدام اس نے کیا ہے. انہوں نے لشکر بنائے، عراق اور سوریہ پر قبضہ کیا، داعش اور بہت سارے لشکر بنائے، بیسیوں لشکر بنائے، داعش ان میں زیادہ شہرت یافتہ ہوا، بہت سارے لشکر جو ابھی بھی موجود ہیں ان میں سے. ان سب کے ذریعے سے سوریہ پر اور عراق پر قبضہ کروایا، اور وہاں علیحدہ مملکت انہوں نے آباد کرنی تھی اور اس مملکت کے ذریعے اسرائیل کو تحفظ دینا تھا، اور پھر اس کے ذریعے سے آگے ترکی، ایران، سعودی عرب، پاکستان، اس لشکر نے آگے بڑھنا تھا. یہ اس کا پہلا قدم تھا کہ عراق اور سوریا میں یہ حکومت قائم کریں گے تکفیری عناصر. یہ امریکہ کی پلاننگ تھی اور اس کو امریکہ نے چھپایا نہیں ہے، تقیہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم نے یہ لشکر بنایا تھا. ہیلری کلنٹن اس وقت اوباما حکومت میں وزیر خارجہ تھی اور اس نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر اس نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے کہ داعش اور دیگر لشکر یہ ہمارے بنائے ہوئے تھے. اور نہ بھی وہ اعتراف کرتی تو بھی ساری دنیا کو معلوم ہے، چونکہ برملا کام ہوا ہے، عربوں نے پیسہ لگایا ہے اور امریکہ نے پلاننگ کی ہے، مغربیوں نے مدد کی ہے، اور یہ ان کی پلاننگ تھی. وہاں پر بہت شدید رسوائی کے ساتھ ان کو خفت کے ساتھ نکلنا پڑا، تاریخی رسوائی امریکہ کی، عربوں کی اور مغربیوں کی ہوئی. ابھی گزشتہ ہفتے ایک اور ڈرامہ انہوں نے کیا، وہ یہ کہ عراق سے حشد الشعبی نے مار بگایا داعش کو، مکمل طور پر صفایا کر دیا، پورا عراق آزاد کرا لیا. ظاہر ہے حشد الشعبی کے پیچھے جو اصل طاقت تھی وہ ایران کی تھی. سوریا میں ایران خود بنفس نفیس اپنی فورسز اور اپنے حامی اور اپنے طرفدار لے کر خود حاضر ہوا اور لڑا. ایران وہ ساری قربانیاں دیں، شہادتیں ہوئیں، اور اس کے بعد انہوں نے سوریا پر مکمل کامیابی حاصل کی. لیکن اس میں روس کا کردار فیصلہ کن تھا. روس نے جب سوریا میں مداخلت کی تو پہلے غیر یقینی سی حالت تھی، یعنی نہ سورین آرمی کو برتری حاصل تھی اور نہ دہشت گردوں کو، ایک بین بین توازن تھا. لیکن روس کے آنے سے یہ توازن سوریا کے حق میں تبدیل ہو گیا اور فیصلہ کن مارکا ہوا، اور سوریا میں بھی انہوں نے ان کو مکمل طور پر تمام علاقوں سے ایک ایک کر کے نابود کر دیا. اس میں کرد علاقے تھے جہاں پر سورین کرد آباد تھے، وہاں پر سورین آرمی، سیرین آرمی اور ایرانی فورسز نے حکمت عملی کے تحت مداخلت نہیں کی، وہ کردوں کے ہی ساتھ انہوں نے معاہدے کر کے یہ جنگ لڑی. اب امریکہ نے ایک اور یہ ڈرامہ رچایا ہے کہ پچھلے ہفتے اعلان کیا ہے کہ سوریا سے داعش کا مکمل خاتمہ کرد آرمی نے کر دیا ہے. یہ انہوں نے پچھلے ہفتے ڈرامہ رچایا جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ داعش کا فیصلہ کن مار کا پہلے لڑا جا چکا تھا، اور عراق سے بھی اور سوریا سے اس کا خاتمہ ہو گیا. بچا کھچا ڈھانچہ اور لاش امریکہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اٹھا کے افغانستان لے آیا ہے اور وہاں پر اس کو منظم کرنے میں مصروف ہے، لیکن ہو نہیں پا رہا چونکہ طالبان داعش کو جمنے نہیں دے رہے افغانستان کے اندر، اور طالبان کے ساتھ بھی پیچھے وہی محاذ ہے جو سوریا میں تھا، یعنی وہی تشکیل پایا ہے تھوڑا اضافے کے ساتھ، کہ طالبان داعش کے قدم جمنے نہیں دے رہے. ایران کی بھی اس میں دلچسپی ہے، زیر پاکستان کی بھی خیر اسی میں ہے کہ داعش کے قدم نہ جمیں. روس بھرپور طریقے سے افغانستان میں سرمایہ لگا رہا ہے کہ داعش کے قدم نہ جمیں، اور وہ طالبان کو ہی تقویت کر رہے ہیں، اور طالبان ایک فیصلہ کن فورس افغانستان میں بن چکے ہیں، تبدیل ہو گئے ہیں. ٹرمپ نے یہ ایک ڈرامہ رچایا کہ داعش کو کردوں نے ختم کیا ہے، جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کس نے ختم کیا ہے. اب جولان کو اسرائیل کا حصہ مان کر یہ اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے کہ اسرائیل بالکل شکست نہیں کھائی، یا ٹرمپ نے شکست نہیں کھائی، بلکہ جولان جو ہے وہ اس نے اسرائیل کو دے دیا ہے. یہ حقیر اور پست حرکت ہے، بہت ہی گھٹیا حرکت ہے بہت. اور یہ ٹرمپ کا، چونکہ جولان کے متعلق حزب اللہ نے باقاعدہ طور پر پلاننگ کی ہوئی ہے، جولان کا دو حصے ہیں، اصل پہاڑیاں جو بلندیاں ہیں وہ اسرائیل کے پاس ہیں، لیکن جولان کے دوسرا حصہ جو سوریا کی دمشق کی طرف ہے یہ حزب اللہ کے پاس ہے، اور حزب اللہ کا کیمپ ہے وہاں پر. حزب اللہ کی پوری جو پلاننگ ہے مکمل ہے، منصوبہ بندی کے جولان کو آزاد کرانا ہے، یعنی اسرائیل کے ساتھ ایک ڈائریکٹ ٹکر جنگ، یہ تیاریاں مکمل تھیں حزب اللہ کی. اس وقت ٹرمپ کا یہ اعلان اس وجہ سے ہوا ہے، حزب اللہ نے مکمل تیاریاں کی ہوئی تھیں کہ اب جب کہ داعش کا خاتمہ ہو گیا ہے تو جولان کو آزاد کرانا ہے، اور جولان کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ حزب اللہ ان بلندیوں کے اوپر بیٹھ جائے گی اور اسرائیل ان کی میزائلوں کی زد میں آ جائے گا، بالکل معاملہ الٹ ہو جائے گا. اور انہوں نے، ٹرمپ نے یہ اقدام کیا ہے کہ چونکہ جب تک جولان سوریا کا حصہ ہے اور اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہمیشہ جنگ کا جواز موجود ہے. سوریا کسی وقت بھی قانونی جنگ چھیڑ سکتا ہے اور دنیا کے کسی بھی ملک سے مدد مانگ سکتا ہے کہ میرے علاقے پر دوسرے ملک نے، غاصب جاہرے ملک نے قبضہ کیا ہوا ہے، آپ میری مدد کریں. روس تیار ہے، روس اور اسرائیل میں بہت لمبے عرصے سے سفارتکاری ہو رہی ہے کہ جب جولان پر سوریا اٹیک کرے حزب اللہ تو روس ان کا ساتھ نہ دے، لیکن روسی بنیے ہیں، روسی اس طرح کسی کے ساتھ کھل کے معاہدہ نہیں کرتے، وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں، اور روسیوں کا مفاد اس جنگ میں ہے کہ جولان کے اوپر ہو جنگ اور اسرائیل کے اوپر ہو حملہ، اور روس حاضر ہے سوریا کا ساتھ دینے کے لیے. ظاہر ہے سوریا فوج فیصلہ کن جنگ لڑنے والی نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر مسائل ہیں، تتر بتر فوج ہے، شکست خوردہ تھی، حزب اللہ نے اس کو سہارا دیا ہے. اور جولان کی جنگ بھی حزب اللہ نے تیاری کی ہوئی تھی، نقشے پورے بنا کے اس کو انہوں نے مکمل بنایا ہوا تھا. اس سے بچنے کے لیے ٹرمپ نے یہ اقدام کیا ہے کہ یہ اسرائیل کا حصہ ہے، اور اب دوسرے ملکوں کو اس کا ہم نوا بنانے کی کوشش کریں گے. اور اس میں سب سے بڑھ کر عرب خیانت کار ہیں. ابھی تو یہ بظاہر سفارتکاری کر رہے ہیں اور منافقت کر رہے ہیں، لیکن ٹرمپ کا جولان کو اسرائیل کا حصہ ماننا عربوں کے بغیر، عربوں کی حمایت کے بغیر ناممکن ہے. انہوں نے حتماً درپردہ امریکہ کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ جولان کو اعلان کر دیں، ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، اور یہ بہت بڑی ذلت ہے عربوں کے لیے. لیکن یہ ذہن میں سب کے ہو کہ ٹرمپ کا یہ اقدام ہی باعث بنے گا کہ اب جولان آزاد ہو جائے گی یہ پہاڑی، چونکہ اس نے وہ کام کر دیا ہے جس بہانے کی انتظار میں تھے سوریا اور حزب اللہ، کہ جولان میں کوئی ایسی حرکت ہو تاکہ وہ اس کے اوپر یلغار کریں. اور جولان چھڑانا ان کے لیے مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے اسرائیل سے جولان کو آزاد کرانا، چونکہ انہوں نے اپنی جنگی حکمت عملی مکمل کی ہوئی ہے. اسرائیل نے اپنے شہریوں کو اور دنیا کو یہ تاثر دیا ہوا تھا کہ ایک گنبد اہنین، آئرن ڈوم کا اس نے نظریہ پیش کیا ہوا تھا کہ اسرائیل کے اوپر ایک گنبد ہے، اہنی گنبد بنا ہوا پورے ملک کے اوپر، اور دفاعی گنبد ہے، اور یہ گنبد اسرائیل کی حفاظت کرے گا. اس گنبد سے مراد کیا ہے کہ یعنی دفاعی میزائل نظام اس طرح سے ہے، اسرائیل کے چاروں طرف نصب ہے آٹومیٹک، کہ جہاں سے بھی اسرائیل کے اوپر کوئی جہاز یا کوئی میزائل داغا گیا جائے گا تو یہ دفاعی نظام جو اسرائیل کے چاروں طرف ہے یہ اس کو جا کر نابود کر دے گا. اس کو انہوں نے آہنی گنبد کا نام دیا ہوا تھا، یہ اسرائیل کے اوپر انہوں نے ایک حفاظتی گنبد بنایا ہوا ہے، میزائل سسٹم. لیکن حزب اللہ نے اور غزہ میں حماس نے یہ ان کا بانڈا پھوڑ دیا ہے کہ یہ فقط عنکبوت کا جالا تھا، مکڑی کا جالا تھا، آہنی گنبد نہیں تھا. حزب اللہ نے باقاعدہ طور پر اپنے ڈرون تل ابیب تک پہنچائے ہیں اور ان کے ایٹمی تنصیبات تک پہنچائے ہیں. اسی طرح غزہ والوں نے راکٹ مارے ہیں، اسی آہنی گنبد کا سوراخ کر کے وہ راکٹ جا کر اسرائیلی شہروں پہ لگے ہیں، جا کر تل ابیب تک پہنچے ہیں. اب اسرائیلیوں کا یہ بیان ہے کہ اسرائیلی وزیر نے یہ بیان دیا ہے، لوگوں کو یہ بیان دیا ہے کہ ڈرو نہیں، یہ میزائل آتے رہیں گے، تم عادی ہو جاؤ گے کچھ دنوں کے بعد، عادت ہو جائے گی تمہاری، پھر خوف نکل جائے گا تمہارے دل سے. ابھی تل ابھی بورڈ، چونکہ انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا ہوا تھا کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا اسرائیل کے اوپر، لیکن ڈرون پر مارا، یا پورے ان کا تصویریں لے کر ڈرون حزب اللہ کا واپس آ گیا، اور اسی طرح غزہ کا میزائل بھی جا کر ٹھکانے پہ لگا، جس سے انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل کا یہ گنبد سوراخ ہو گیا ہے. اس لیے انہیں یقین ہے کہ یہ کر سکتے ہیں، آزاد کر سکتے ہیں، اور اس مارکے کے لیے تیاری ہے. اس سے پہلے کہ، چونکہ دونوں طرف تیاری ہے، امریکہ نے اور اسرائیل نے آل سعود کو تیار کیا ہوا ہے کہ ایران پہ، اس سے پہلے کہ حزب اللہ اسرائیل پہ حملہ کرے، جولان پہ حملہ کرے، دو اسٹریٹجیز ہیں. ایک یہ کہ بن سلمان ایران پہ حملہ کر دے اس سے پہلے کہ حزب اللہ جولان پہ حملہ کر دے. وہ پہل کس نے کرنی ہے، ابھی یہ دیکھنا ہے. اور دونوں طرف تیاریاں پوری ہیں، حزب اللہ مکمل تیار ہے جولان کے لیے، اور بن سلمان نے ابھی اپنی تیاری کا اعلان نہیں کیا ہے کہ وہ کر سکتا ہے یہ کام یا نہیں کر سکتا. ظاہر ہے یمن میں 4 سال سے جو کچھ کر رہا ہے بن سلمان، اس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ یمن میں جن طبقے سے اس کو پالا پڑا ہوا ہے، یمن ملیشیا، وہ کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہے، عام دیہاتی لوگ ہیں، اور ان کے پاس کوئی ماڈرن اسلحہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، ننگ دھڑنگ بالکل. اور ان نہتے غریب فقیر ملیشیا پر 4 سال سے قبضہ نہیں کر سکا، کامیابی حاصل نہیں کر سکا، اور اس کو تیار کیا جا رہا ہے ایران کے اوپر حملے کے لیے. ایران جس نے 8 سال میں پوری دنیا کے ساتھ مقابلہ کر کے، اور منجی ہوئی فوجیں اس کے پاس موجود ہیں، سپاہی پاسداران ہیں، بسیج ہے، اور اسی طرح ان کی اپنی افواج ہیں، رسمی فوج جو ملکی ہے، اور اس کے بعد ان کا اپنا دفاعی پیداوار کا نظام ہے، اس کو آل سعود کو تیار کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ جنگ نقصان دہ ہے، سب کے لیے نقصان دہ ہے، اور پہلے سے ماہرین جنگ پیشن گوئی کر سکتے ہیں، یعنی جن کو تھوڑا جنگی اطلاعات کا ہے، تھوڑا معلومات ہیں جنگی میدان کا، وہ پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو، نہ خدا نہ کرے یہ کام ہو، بن سلمان کو خدا نہ دے توفیق ایسی کہ یہ ایران کے اوپر حملہ کرے یا کروائے، لیکن یہ آدھے دن کی جنگ ہو گئی. اگر بن سلمان یہ حماقت کرتا ہے تو یہ آدھے دن کی جنگ ہوگی، یہ اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا مرحب اور امیر المومنین کی جنگ میں لگا، یا جتنا عبدالوعد اور علی علیہ السلام کے درمیان جتنا ٹائم لگا، بس اتنا ہی لگے گا وقت، اس سے زیادہ نہیں لگے گا. عبدالوعد کی اولاد اس سے زیادہ مقاومت نہیں کر سکتی. لیکن جولان کی جنگ، بن سلمان کا سارا بھروسہ وہ 39 یا 41 ممالک کی فوج پر ہے، ابھی تک عدد بھی ان کا معین نہیں ہو سکا، اور اس میں ابھی 39 بندے بھی شامل نہیں ہے، اور آ بھی جائیں تو کرائی کی فوج سے ایمانی فوج کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت جو صورتحال جاری ہے اور اس میں پیش رفت ہوئی، ایسے میں جب کہ اسرائیل نے غزہ پر باقاعدہ یلغار کی ہے، وحشیانہ طور پر میزائل بھی مارے ہیں اور بم بھی پھینکے ہیں، غزہ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور تباہی پھیلائی ہے، اس کے باوجود اہل غزہ استقامت دکھا رہے ہیں اور پہلے سے بڑھ کر مصر سے باقاعدہ وفد گیا ہے اہل غزہ کو اس بازگشت تحریک کے جلوس سے روکنے کے لیے جو ہر جمعے کو ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو غزہ سے لوگ نکلتے ہیں، بارڈر پہ جاتے ہیں اسرائیل کی سرحد پر، اور اپنی سرزمین کی واپسی کا عہد کرتے ہیں اور اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ مصر سے باقاعدہ سرکاری طور پر سی سی نے وفود بھیجے ہیں تاکہ اہل غزہ کو روکیں کہ آپ نہ جائیں، اسرائیل کے تحفظ کے لیے غزہ نہ جائیں، آپ اس بارڈر کی طرف نہ جائیں۔ یہ عربوں کا کام ہے، اسرائیل کیا سوچ رہا ہے، امریکہ کی کیا پلاننگ ہے اور عرب کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح عربوں میں سے ایک اور ملک جو کسی حد تک پہلے اس بغیرتی کے میدان میں پیچھے تھا تو اسی لائن پر تھا لیکن پیچھے پیچھے جا رہا تھا، وہ ہے عمان۔ عمان جس کا دارالخلافہ مسقط ہے، سلطان قابوس کی مملکت، اس نے باقاعدہ طور پر معاہدہ کر کے اپنے تمام ایئرپورٹ اور بندرگاہیں امریکہ کے حوالے کر دی ہیں، بیچ دی ہیں۔ یہ امریکہ کا خرید لینا عمان کی بندرگاہیں ساری اور ایئرپورٹ سارے، تاکہ امریکی جہازوں کے لیے اور امریکی بیڑے کے لیے یہ استعمال ہوں، یہ علاقے کے اندر آنے والے مارکے کی تیاریاں ہیں جو ہو رہی ہیں۔ ایران کے متعلق ظاہر سب جانتے ہیں، پہچان ہے سب کو ایران کی، اور امید ان کی ایران کے اندر کامیابی کی یہ ہے، امریکہ کی اور اسرائیل اور عربوں کی امیدیں جو لگی ہوئی ہیں ایران کے اندر، وہ ہیں کہ جو پابندیاں انہوں نے عائد کی ہیں یہ اثر کریں گی، اور ان پابندیوں سے لوگ تنگ آئیں گے اور تنگ پڑ کے حکومت کے مخالف ہو جائیں گے، اور جب لوگ حکومت کے مخالف مظاہرے کریں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، ادھر سے ہم اٹیک کر دیں گے، باہر سے حملہ کر دیں گے۔ لیکن وہ خواب ان کا پورا نہیں ہوا، پابندیوں نے اثر کیا ہے، لوگوں کے اوپر دباؤ ہے بہت شدید، مہنگائی حد سے بڑھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو وہ چاہتے تھے ایران کے اندر وہ ہوا نہیں ہے، اور اللہ نے انشاءاللہ آئندہ بھی اس شیطانی منصوبے کو ناکام بنانا ہے خدا نے، اور انہیں اللہ نے توفیق دینی ہے کہ اس منصوبے کو ناکام بنائیں۔ بھلے ایک اور موضوع جو اس وقت دنیا میں آ گیا ہے، سرخیوں میں چل رہا ہے، وہ وینزویلا کے اندر جاری کشمکش ہے کہ امریکہ نے وہاں پر وینزویلا کی باقاعدہ حکومت، منتخب حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے وہاں مداخلت شروع کی ہوئی ہے، اور عرصے سے وینزویلا کے حالات تشویشناک ہیں، لیکن اب صورتحال میں ایک تبدیلی آئی ہے، وہ یہ کہ روس نے باقاعدہ طور پر وینزویلا میں اپنی فوجیں اتار دی ہیں امریکی مداخلت و جارحیت کو روکنے کے لیے، اور وینزویلا کی حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جس طرح سوریہ میں امریکہ فوج لے کے اترا داعش، اسی طرح کا لشکر لے کے امریکہ وینزویلا میں بھی اترا ہے، یعنی کئی ممالک، کولمبیا، برازیل اور اسی طرح دیگر پڑوسی ممالک جو وینزویلا کے سرحدوں پر تھے، ان کے اندر سے مختلف گروپ، باغی گروپ جمع کر کے امریکہ نے مسلح کر کے انہیں وینزویلا کے اندر جنگی صورتحال کے لیے تیار کیا تھا، جو روس کی مداخلت سے ناکام ہو گیا، اور بہت سٹپٹا گیا ٹرمپ، اور بڑی ہزیانی قسم کی باتیں ابھی کر رہا ہے میڈیا کے اوپر بھی، اور روس مکمل طور پر امریکہ کے مقابلے میں ڈٹ گیا ہے. اور اسی طرح امریکی بعض جریدوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ امریکہ اور چین کی جنگ کو یقینی سمجھیں. بعض حلقے جو ایسی قبل از وقت خبریں دیتے ہیں بعد میں ہونے والے حوادث کی، جنہیں یہ خود دیتے ہیں مواد، امریکی ادارے ان کو مواد دیتے ہیں کہ نشر کریں دنیا کے اندر تشویش پھیلانے کے لیے، انہوں نے یہ پیشنگوئی کی ہے کہ یقینی سمجھیں آپ امریکہ چین جنگ حتمی ہے. کب ہونی ہے اور کس ملک میں ہونی ہے، آیا چونکہ دونوں کی سرحدیں تو نہیں ملتی ہیں، سمندروں میں ہونی ہیں یا کسی خاص ملک کے اندر ہونی ہے، یہ طے نہیں پایا، لیکن یہ طے ہے کہ یہ جنگ حتماً ہونی ہے. اور آغاز میں جب ٹرمپ وجود میں آیا تھا حکومت اس کی، تو اسی وقت عرض کیا تھا کہ یہ پہلوان انہوں نے اتارا ہی چین کے لیے ہے، باقی جو اتنے وہ کام کر رہے ہیں وہ اس نبرد کے لیے تیاری ہے، یہ مشرق وسطیٰ کے مسائل یا امریکہ کے جتنے مسائل ہیں جنوبی امریکہ کے، یہ سب تیاری ہے چین امریکہ نبرد کے لیے. اور اس کی علامتیں دونوں طرف ہیں، ایک طرف سے امریکہ اس کی آمادگی میں لگا ہوا ہے اور اپنی جیسے رب عمان کی بندرگاہیں لے رہا ہے، فلاں جگہ یہ کر رہا ہے، چین بھی دھڑا دھڑ یہی کام کر رہا ہے، اس نے بھی علاقے میں تمام سوکل جیشی جتنے نقطے تھے کسی بھی ملک کے، وہ سارے چین حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اقتصادی پوائنٹ اور عسکری نوعیت کے جتنے علاقے ہیں چین چاہ رہا ہے کہ وہ اس کے پاس آ جائیں. بہرکیف ایک نبرد کی طرف یہ جا رہے ہیں. اس نبرد میں بارہا عرض کیا ہے کہ اگرچہ موجودہ حکومت ہماری چین کی نسبت تھوڑی بے لطفی کر رہی ہے، چونکہ چین نے پاکستان کو بہت پوری تاریخ میں، تاریخ پاکستان میں، کہ دونوں کی ملتی جلتی تاریخ ہے، آزادی کی ایک سال کا ظاہراً فرق ہے، چین نے بہت سہارا دیا ہے پاکستان کو اور مدد دی ہے، لیکن یہاں ایسے عوامل ہیں جو اس سہارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس وقت چین کے ساتھ کوئی مزیدار صورتحال نہیں ہے پاکستان کی، ہمیشہ آئیڈیل تھی، اس چند مہینوں میں خراب ہوئے ہیں تعلقات مجموعی طور پر، کہ انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کی ٹھنی ہے اس میں بھی چین نے کوئی بھرپور کردار ادا نہیں کیا. باہر کیف ابھی رجحان پاکستان کا امریکہ کی طرف پہلے سے بھی زیادہ تھا، ابھی بھی زیادہ ہے، بارہا امریکہ کے ہاتھوں ذلت اٹھانے کے اور ناکامی کے باوجود پھر امریکہ ہی کی طرف رجحان ہے، جبکہ چین علاقے کے اندر سرحدی پڑوسی ملک ہے اور مددگار ملک ہے. اگر سہارا لینا ہی ہے تو چین زیادہ موزوں تھا. باہر کے ارباب اقتدار ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. یہ صورتحال علاقے میں اور عالمی سطح پر ہے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی تمام مظلوم اقوام جو زیر ستم زیر ظلم ہیں، خدا انہیں نجات عطا فرمائے، اور خداوند تعالی پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے. کشمیر کا بھی ذکر کرنا تھا کہ کشمیر کے اندر شدت ہے، بہت شدت، یعنی غزہ اور کشمیر بالکل ایک جیسی صورتحال بن گئی ہے. اور اگر یہ کہیں کہ کشمیر میں زیادہ دردناک صورتحال ہے تو وہ مبالغہ نہیں ہے، چونکہ غزہ میں گھر گھر میں، ہر فلسطینی کے گھر میں اسرائیلی نہیں گھس رہے، لیکن کشمیر میں یہ کام ہو رہا ہے، ہر کشمیری کے گھر میں بھارتی افواج داخل ہو کر ناموس کی بے حرمتی، گھر کی بے حرمتی، گرفتاری، قتل و غارت، توہین اور رعب و وحشت وہاں انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے. بہت ساری تنظیموں کے اوپر پابندی لگا دی ہے، شخصیتوں کو جیل میں ڈال دیا ہے، لوگوں کو لاپتہ کر دیا ہے، خوف و ہراس ہے بہت شدید قسم کا کشمیر کے اندر. اور ایسے میں کہ جب کشمیر کا اب اس طرح کوئی حامی و ناصر بھی نہیں رہا کشمیر کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے، کشمیر کے لیے آواز اٹھانا پاکستان کی خود ایک مشکل بن گیا ہے، کہ جو ہی پاکستان کشمیر کی آواز اٹھاتا ہے بھارت پاکستان کو عالمی سطح پر دباؤ میں لے آتا ہے. اور اس وقت کشمیریوں کی اپنی استقامت اور اپنی شجاعت, ان کی دلیری, صبر ان کا ان کے کام آئے گا انشاءاللہ. ہماری ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس جاری ظلم سے نجات عطا فرمائے اور خداوند تعالیٰ انہیں آزادی و عزت و سرفرازی بھی عطا فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ.